الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين عنده وعلينا معهم أجمعين ومن تبع هديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وجادلهم بالتي هي أحسن وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه اجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما. جملہ لائق صد تکریم حضرات علماء و مشائخ اہل سنت سامعین محترم حاضرین مکرم برادران مسلک، میں سب سے پہلے اس بابرکت تقریب میں جو شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا الشاہ الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز و نور اللہ مرقدہ الکریم کی یاد میں آپ کے وصال مبارک کے 100 سال مکمل ہونے پر ہماری جماعت کی انتہائی محرک اور متحرک تنظیم جمعیت اشاعت اہل سنت کے عہدیداران اراکین اور متعلقین کی کاوشوں سے منعقد کی گئی اور اس میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے میں جمعیت کے جملہ ذمہ داران، عہدے داران اور اراکین اور متعلقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یاد فرمایا اور اس حوالے سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد اس قبولیت کے ٹائم میں اور مقبول تقریب میں سب مل کر دل کی گہرائیوں سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کریم سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ مدارس اہل سنت کو بالعموم اور جمعیت کے زیر اہتمام چلنے والے جامعہ النور کو بالخصوص مزید کامیابی، کامرانی، ترقی، دوام، استقامت اور برکت عطا فرمائے. جمعیت اور جامعہ کے روح رواں، بقیت و سلف حضرت مولانا علامہ محمد عرفان ضیائی دامت برکاتہ ملالیہ اور جامعہ کے میر کارواں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر اور رئیس دار الافتاء برادر گرامی حضرت مولانا مفتی محمد عطا اللہ نعیمی صاحب مدد ذلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ دینی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید کے لیے بیش از بیش توفیق انیک مرحمت فرمائے. میں پورے عملے کا نام، حضرات کا نام نہیں جانتا، ان کے اسماء گرامی سے نابلد ہوں، اس لیے اللہ اس کے رسول سب کو بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کے مطابق سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن خوش نصیبوں نے علم دین کی تکمیل کی، دورہ حدیث مکمل کیا اور دستار فضیلت کے اور شہادت الفراق کے مستحق ٹھہرے، میں ان کو اور جن کی سرپرستی میں انہوں نے یہ سعادت حاصل کی، میں سب کو ہدیہ تہنیت اور تحفہ تبریک پیش کرتا ہوں اور سب مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ان ابتدائی کلمات کے بعد میں اگلا جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب کہیے الحمدللہ. الحمدللہ جو ہے یہ راس و شکر ہے، یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے جو کلمات بھی ادا کیے جائیں یہ سب میں سب سے بڑھ کر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں اس نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری کسی نعمت کا مسلمانوں شکر ادا کر لو گے تو میں وہ نعمت چھینوں گا نہیں، اس میں تنزل ہی پیدا نہیں کروں گا بلکہ اس میں ترقی بھی دوں گا اور اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. تو کہیے الحمدللہ. کس چیز پہ کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی حضرت جیسی عظیم اور محبوب و مقرب ہستیوں کے ساتھ منسلک فرمایا، ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائی اور ایسی ہستیوں کی نسبت بھی ہر موڑ پر کام آنے والی چیز ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے
قرآن مجید میں ایک مستقل نص نص صریح نازل فرمائی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن اللہ کے یاروں کی جو دوستیاں ہیں یہ ادھر بھی قائم ہیں اور ادھر بھی قائم ہیں. قائم کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی فائدہ ہے ادھر بھی فائدہ ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تعریفی انداز میں کیوں بیان فرمایا؟ تو امام اہل سنت کی نسبت آپ کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میں تحادی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے الحمدللہ تعالی صرف دو واسطوں سے استاد ہیں. ہماری دورہ حدیث کی سند میں اس بات کی تفصیل موجود ہے، انوار العلوم کی سند میں دورہ حدیث میں جو فارغ التحصیل طلباء کو دی جاتی ہے اس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے. مفتی اعظم پاکستان، خلیفہ اعلی حضرت اور تلمیذ اعلی حضرت، حضرت بانی حزب الاحناف علامہ سید ابو البرکات احمد صاحب کا یہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فقیر کے دادا استاد ہیں. ایک اور طریق سے شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مفتی مصطفی رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں. تو میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، اور جن جن کو یہ نسبت حاصل ہے، اور یقیناً اتنا ٹائم بیٹھنے والا نسبت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، تو سب ایک بار پھر کہیے الحمدللہ. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بالکل مختصر بات کرنی ہے، جیسا کہ پہلے یہ روٹین چل نکلی ہے. ویسے اصول یہ بنتا ہے جیسے سٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے نا، 12 بجے کا ٹائم تھا، معذرت کے الفاظ بول رہے تھے، تو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں آزاد ہو گیا ہوں، 5 منٹ بولوں میری مرضی، 5 گھنٹے بولوں میری مرضی، لیکن 5 گھنٹے کون بولتا ہے اس ٹائم؟ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ دیے گئے عنوان کے مطابق چاند بار اوقات پیش کر کے طالب اجازت ہوں گا. مجھے جمعیت کی طرف سے اور جامعہ کی طرف سے، ذمہ داران حضرات کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میں اس محفل میں صد سالہ عرس اعلی حضرت کی تقریب میں امام اہل سنت کے حوالے سے جو عنوان منتخب کروں اور اس کے حوالے سے معروضات پیش کروں، وہ ہے اعلی حضرت بحیثیت مناظر اسلام. تو پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امام اہل سنت کی جلوہ گری کے بعد علم و فضل کے حوالے سے اس میدان میں تشریف لانے کے بعد یہ بات ایک حقیقت ہے جس سے انکار کوئی ذی عقل سلیم نہیں کر سکتا، کوئی منصف مزاج جس کی تردید نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، جہاں علماء کو دلائل پیش کرنے کا سلیقہ ہے، لکھنے کا سلیقہ ہے، اور دشمنان اسلام کا رد کرنے کا ان کو ڈھنگ ہے، یہ سب خیرات بٹ رہی ہے امام اہل سنت کی. عنوان چونکہ یہ بہت مشکل ہے، مشکل اس معنی میں کہ یہ خالص علمی عنوان ہے، اور علمی عنوان جو ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ جب رطوبت بڑھی ہوئی ہو تو خشک دوائی بہت کام دیتی ہے. اس لیے میں اس گزارش کے ساتھ کہ بھائی آپ نے خود عنوان دیا ہے، لہذا توجہ کے ساتھ چند مرحلہ سماعت فرمائیں۔ اعلی حضرت کے وصف مناظریت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ محترم حضرات، میں اس وقت اگر علم مناظرہ کی کتب کی عبارات پڑھوں اور پھر سوال جواب، تحقیق تدقیق، اور پھر اس کے بعد مباحث رکھوں، تو اس وقت تو نیند کا ٹائم ہے، یہ بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے بہتر نہیں کہ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ پر عمل کر لوں، خلاصہ بیان کر دوں۔ چلو ایک عبارت سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ، جب دو آدمی کسی مسئلے پر آپس میں بحث کرتے ہیں، تو بحث کی ہوتی ہے تین قسمیں، یعنی تین طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا وہ حقائق کو بیان کریں، اور جو صحیح ہے اسی کو بیان کریں، اور جذبہ بھی یہی ہو کہ ہم نے حق کو بیان کرنا ہے، اور فریقین میں سے جس نے حق واضح کر دیا ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ بعض اوقات جب دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کریں تو ان کا مقصد حق کا واضح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو صرف خاموش کرا دے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بولتا جائے، وہ بھی بولتا جائے، اظہار حق بھی مقصود نہیں، الزام خصم بھی مقصود نہیں، خاموش کرانا بھی مقصود نہیں، بلکہ بحث برائے بحث۔ ہمارے علاقے میں اگر یہ جملہ بولا جاتا ہے، یوں کہیں گے وہ اپنی ماری بنے تھے، وہ اپنی ماری بنے، کسی نتیجے پر پہنچنا مقصود نہ ہو۔ اگر اظہار حق مقصود ہو کسی بحث کے حوالے سے دو آدمیوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں مناظرہ، مناظرہ۔ اور اگر چپ کرانا مقصود ہو، الزام دم دینا مقصود ہو، اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ اور اگر بحث برائے بحث ہو، بس شور کرنا مقصود ہو اور اپنی علمیت دکھانا مقصود ہو، جہالت کو چھپانا مقصود ہو، اس کو کہتے ہیں مکابرہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مکابرہ کا دوسرا نام مظاہرہ بھی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اہل سنت مکابرہ سے پاک ہے، مکابرہ سے پاک ہے۔ المناظرۃ توجہ المتخاصمین فی نسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، والمجادلۃ ہی المنازعۃ لا لاظہار الثواب بل لالزام بالخصم، والمکابرہ تو ہی المنازعہ تو لا لاظہار الثواب ولا لالزام بالخصم۔ میں نے کہا چلو ایک جملہ تو پڑھ دوں، یوں نہ کہا جائے کہ کوئی اردو کتاب رٹی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے یہ بیان ہو رہا ہے۔ چلو میں نے کہا عبارت بھی پیش کر دوں، رنگ بھی لگ جائے گا اور بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ بحث میں کبھی الزام دینے کا، یعنی خصم کو، متخاصم کو، مد مقابل کو چپ کرانا زیادہ مفید ہوتا ہے، اور کبھی مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اس کو غواصی کر کے حقیقت اور حقائق کو کھول کر بیان کر دینا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دونوں طرزوں کے ساتھ بیان فرمائی مسائل، مجادلہ کے طور پر بھی
اور جس کو اصطلاح میں مناظرہ کہیں اس طور پر بھی، ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے تو مناظرے کا لفظ نہیں جچتا، میں بندو کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندو کو سکھایا نا کہ اس طرح پہ بات کرو، تو مناظرہ یہ ہوا کہ جب دو بحث کرنے والے بحث کریں تو حق اور حقیقت کو واضح کرنے کے جذبے سے وہ اپنا مدعی اپنی دلیل پیش کرے، اور جو سائل ہو اس کا مد مقابل ہو، وہ نفی کر کے اس پر نقض وارد کرے، اس پر معارضہ وارد کرے، تاکہ آخر تک پہنچ کر کسی نتیجہ پر پہنچ سکے۔ میں اس کو ایک مثال سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ آیات پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں آیت میں اس مسئلے کا ذکر فرمایا، اور اس نے خود فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو غیب کا علم دیا ہے، اور دیا بھی کل ہے، جمیع دیا ہے۔ اس انداز سے گفتگو کو کہیں گے مناظرہ۔ لیکن اگر آپ اس کا جواب یوں پیش کریں کہ جو معترض ہے، اعتراض کرنا چاہتا ہے، اس سے یہ کہیں کہ آپ انکار کیسے کر سکتے ہو، تمہارے فلاں بزرگ نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے، تو اگر یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو اسے مشرک کہو، ہمارا سر مت کھاؤ، تمہارے فلاں فلاں بزرگ نے لکھ دیا ہے کہ جو حضور کے لیے کچھ بھی غائب کا علم نہ مانے وہ تو ہے ہی کافر۔ اب یا اس کو کافر کہو یا ہمارے مسلمان ہونے کا اقرار کرو۔ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب دینا، الزام دینا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا، دلیل سن کر اگر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، بندہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے حقیقت اور حق کو معلوم کرنے کے بعد، یہ ہوگا مناظرہ۔ اور اگر اس کا گلا گھونٹ جائے، آگے بول نہ سکے، یہ ہوگا مجادلہ۔ تو مناظرہ بھی ٹھیک ہے اور مجادلہ بھی ٹھیک ہے، کہیں پر مناظرہ مفید ہوتا ہے، کہیں پہ مجادلہ مفید ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ آپ آیات پہ آیات پڑھیں، احادیث پہ احادیث پیش کریں، کتب کی کتب کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں، بندہ نہ مانے، اس کے بزرگ کا ایک حوالہ پیش کر دیں، آگے وہ نہیں بولے گا، تو لہذا مفید کیا ہوا اس حوالے سے؟ مجادلہ۔ تو امام اہل سنت نے مجادلہ بھی فرمایا اور مناظرہ بھی فرمایا۔ میں عنوان کی چونکہ تکمیل کر لیا نا، اس لیے اگلا جملہ ایک مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو مناظر ہو اس کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مناظرے میں مد مقابل کی مضبوط گرفت کی جاتی ہے اور حقیقت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، لہذا ضروری ہوا کہ مناظرہ کرنے والے کو صحیح معنی میں علم بھی ہو، صحیح معنی میں علم بھی ہو۔ اور بعض اوقات علم تو ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے معافی ضمیر کو آگے نہیں رکھ سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا لوگوں کو، لہذا ضروری ہوا کہ اس کو قوت گویائی بھی حاصل ہو، معافی ضمیر کو بیان کرنے کا اس کو ملکہ حاصل ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل چرب زبانی سے فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یعنی خوشطبعی کے حوالے سے یا الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے مد مقابل کو زہر کرنے کی کوشش کرتا ہے عوام کی نظروں میں، تو لہذا قصہ زمین پر زمین کے طور پر ایسا انداز بھی اس کو آتا ہو کہ اس کے تیور اگر بدل جائیں تو یہ اس کو چت کر سکے، اور اس کو کہتے ہیں ظرافت، چرب زبانی، اور کچھ حضرات اس کے لیے لفظ بول دیتے ہیں زبان تراری، زبان تراری۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بندو پر سوال ہو تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھا لکھا سب بھول جاتا ہے،
لہذا مناظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈرپوک نہ ہو، بزدل نہ ہو، بلکہ اس کے قوا قائم ہوں. لہذا جو سوال ہو فل بدی اور برجستہ اس کا جواب پیش کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں حاضر جوابی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بندے کو خود کو یقین ہو کہ میں صحیح موقف رکھتا ہوں. اگر اس کو شک پڑ جائے پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، وہ لڑے گا کیا کسی کے ساتھ؟ نتیجہ کیا نکالے گا؟ امام اہل سنت کی ذات میں جب یہ اوصاف پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہم تقابل کرتے ہیں، انتباق کرتے ہیں، تو علل وجہ الاتم اعلی حضرت کی ذات پاک میں یہ سب کی سب خصوصیات موجود ہیں. میں ایک چھوٹی سی اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک چٹکلے سے جو ہے بندہ بحث میں غالب آ جاتا ہے. میں اپنے حضرت کی مثال پیش کرتا ہوں. غزالی زمان راضی دوران زیغم اسلام امام اہل سنت حضور قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جگہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے. جب صبح کو میدان مناظرہ میں بحث کا وقت ہوا اور دونوں فریق جمع ہوئے تو حضور غزالی زمانے آپ نے کھڑے ہو کر مائک سنبھالنے کے بعد فرمایا، لوگوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. موضوع تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے کوئی وصف جمیل، مثلا علم غیب کا مسئلہ یا حاضر ناظر کا مسئلہ. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور غزالی زمانے مائک سنبھال کر فرمایا، دیکھو بھائی لوگوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بحث بعد میں کریں گے، دلائل بعد میں سنیں گے، بیان کریں گے، میں ایک ضروری بات سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ لوگ بھی ساری رات نہیں سوئے، سوئے ہم بھی نہیں، یہ بھی کتابوں کو الٹ پلٹ کرتے رہے، ہم بھی کتابوں کی ورقدانی کرتے رہے، یہ بھی حوالے تلاش کرتے رہے، ہم بھی حوالے تلاش کرتے رہے، یہ بھی نشان لگاتے رہے تاکہ صبح صفحہ لگا ہوا فوری پیش کر سکے، ہم بھی نشان لگاتے رہے خصوصی عبارات کون سی اس موضوع پر پیش کی جا سکتی ہے. فرمایا مجھے مناظرہ سننے سے پہلے اتنا فیصلہ دے دو، ان کی رات گزری ہے نبی کے خلاف، ہماری رات گزری ہے نبی کے حق میں. اب یہ فیصلہ کر دو باطل کون ہے، حق کون ہے. سب نے کھڑے ہو کر گواہی دی، مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مناظرے کی ضرورت نہیں. یعنی ایسے جملے بھی بعضوں کا بالکل فیصلہ کون ثابت ہوتے ہیں اور بندہ بآسانی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو واقعی اہل علم ہو، جو گواسی کر چکا ہو، جو جانتا ہو کہ بندوں کا مزاج کیا ہے، اس وقت مقتدائے حال کیا ہے، تقاضا کیا بنتا ہے، کس طرز کی ضرورت ہے. امام اہل سنت اس حوالے سے امامت کا درجہ رکھتے ہیں. مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ جب بحث کرو تو یہ شرط نہ لگاؤ کہ اگر ہم ہار گئے تو تمہارے مذہب کو قبول کریں گے، یہ تو شرط والی بات ہوئی. یہاں اگر مگر کی بات نہیں، جو کہے کہ میں کافر ہو جاؤں گا وہ اسی وقت ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے، لہذا ایسی شرط مت رکھو. اور فرمایا جب بد مذہبوں سے بد عقیدہ لوگوں سے بحث کرو تو فروئی مسائل پر بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بحث کی، سننے والے کہیں گے یارو یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، دونوں قرآن و حدیث کے پابند ہیں، لہذا بد عقیدہ لوگوں سے بحث کرو تو ان کی گستاخیاں لوگوں کو دکھاؤ، فائدہ یہ ہوگا دنیا کو پتا چلے گا. داڑھی رکھ کر، جبہ و دستار سے مزین ہو کر، امام خطیب بن کر، مسجد اور محراب و منبر کا وارث کہلا کر اور نبی کی مسند پر بیٹھ کر حضور کی شان میں اتنا بد زبانی اور گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، لہذا یہ ظاہر تو مولوی ہے لیکن اندر اس کے اندر ابلیسیت بھری ہوئی ہے. تو فرمایا ایسے انداز سے گفتگو کرو کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے، دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے. محترم حضرات، امام اہل سنت نے الفاظ کا جب انتخاب فرمایا اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. کچھ لوگ بد عقیدہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں, پاکستان میں کمی نہیں ہے ان کی, اور کچھ لوگ بد عقیدہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں, اور پھر یہ پیری فقیری میں بھی آ جاتے ہیں, چشتی بھی قادری بھی. امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ حنفی نہیں یہ جنفی ہیں, حنفی نہیں بلکہ جنف. فمن خاف من موس من جنفا, قرآن شریف میں موجود ہے. اور یہ حنبلی نہیں بلکہ حبلی ہے, حبلی, الحبل الجور, یہ ظالم ہے. فرمایا یہ قادری نہیں ہے یہ غادری ہیں, غادری غدر کرنے والے, یہ چشتی نہیں ہے زشتی ہیں, زشتی یعنی دھبا کبہ کے اندر, بدبطنی کے اندر. تو یہ الفاظ کا انتخاب وہ کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے, حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے. محترم حضرات, میں اگلی بات اس کے بعد جو عرض کرنا چاہتا ہوں عنوان کی تکمیل کے لیے, وہ یہ ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو طرح سے, یا ہوتا ہے تحریراً یا ہوتا ہے تقریراً. تقریراً کا معنی آمنے سامنے بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا, اور تحریراً سے مراد یہ ہے کہ لکھ کر اپنے موقف کو بیان کرنا, یعنی تحریری صورت میں بحث کرنا. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, ایک بار پھر کہیے الحمدللہ, اللہ تعالی نے ہمیں وہ مجسم علم امام دیا, ایسا علمی دبدبے والا پیشوا عطا فرمایا. پوری تاریخ پڑھ لو, امام اہل سنت ہما قسم اہل باطل کو للکارتے رہے, وہ الوہیت کے گستاخ ہوں یا نبوت کے بے ادب ہوں, وہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوں یا اہل بیت کے بارے میں دریدہ دہانی کرتے ہوں, وہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ہوں یا کوئی اور قسم ہو, ائمہ کے خلاف وہ اپنا مواد پیش کرتے ہوں, امام اہل سنت نے سب کو للکارا. یا سمجھو یا سمجھاؤ, جرات ہے تو میدان میں آؤ. میں باوسوق انداز میں عرض کرتا ہوں, بلا خوف تردید اور بلا جھجک عرض کرتا ہوں, امام اہل سنت کے مقابلے میں آمنے سامنے بیٹھ کر کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ کو مناظرہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. تحریریں چلائیں انہوں نے لیکن منہ کی کھائی. میں اس کی چھوٹی سی نظیر پیش کرتا ہوں, یعنی تحریریں تو بہت ہیں. سن 1300 ہجری میں رامپور, بدایون, سنبھل اور مختلف علاقوں کے رافضیوں نے امام اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج کر دیا, آپ نے قبول فرمایا, خندہ پیشانی سے قبول فرمایا. اور سب سے بڑے مزے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت علیل تھے, علیل بھی اتنا کہ جان کو خطرہ تھا. ادھر انہوں نے ڈیٹ وہی منتخب کی جو آپ کے علالت کے اوقات کی تھی. طبیب نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے اتنا بولنا نہیں, بات نہیں کرنی. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ طبیب جو ہے بک گیا تھا اور ان کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا کہ ادھر دوائی پلا دو اور ادھر یہ کہو آپ نے بحث نہیں کرنی, تاکہ بہانہ ہاتھ میں آ جائے وہ خام خام مفت میں جو ہے جیتے ہوئے شمار ہو. اعلی حضرت نے فرمایا جان نکل سکتی ہے, میں بد مذہبوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے انحراف نہیں کر سکتا, میں جاؤں گا مناظرے میں, میں میدان میں جاؤں گا, ان سے بحث کروں گا کچھ بھی ہو جائے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو سینکڑوں تھے ایک بھی نظر نہیں آیا, ایک بھی نظر نہیں آیا. ایک اور تحریر پڑھیے جناب, ابحاث اخیرہ نام سے ایک رسالہ موجود ہے, پورا خط ہے اعلی حضرت کا طویل مکتوب. یہ مجموعہ رسائل رضویہ جو مکتبہ حامدیہ سے لاہور سے شائع ہوا تھا, اس مجموعے کے اندر یہ رسالہ موجود ہے اور الگ سے بھی یہ مطبوعہ ہے, چھپا ہوا موجود ہے. امام اہل سنت نے سن 1328 ہجری سے لے کر سفر کے مہینے سے, سن 1328 سفر کا مہینہ, اگلے سفر یعنی اگلے سال کے سفر سن 1329 ہجری کے سفر تک آپ مسلسل آپ نے مہلت بھی دی اور مولوی تھانوی کو آپ نے یہ چیلنج کیا کہ تم لوگوں نے جو گستاخیاں کی ہے میں چاہتا ہوں اختلاف ہمیشہ کے لیے مٹ جائے, نہ جواب دیتے ہو نہ توبہ کرتے ہو, تو میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ جس کو اس حوالے سے ناز ہو غرور ہو, میں کہتا ہوں کہ کھلی چھٹی ہے تمہیں, جب بھی میرے پاس آ جاؤ اور میرے ساتھ مناظرہ کرو. اور آپ نے وہ شرائط لکھی جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق تھی. یہ لوگ مر تو گئے لیکن اعلی حضرت کے مقابلے میں نہیں آ سکے. اس کے علاوہ ایک مولوی تھا مولوی طیب اور اپنے آپ کو کہلاتا تھا مولوی عرب صاحب, عرب یعنی اپنے آپ کو عربی کہلاتا تھا. اس نے بڑی چال بازی کے ساتھ امام اہل سنت کے ساتھ تحریری مناظرہ چھیڑا تقلید کے موضوع پر. پوری مستقل کتاب موجود ہے, دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں. اطائب السیب علی ارض طیب, مولوی عرب کے رد میں تقلید ائمہ کے موضوع پر یہ ایسی کتاب ہے سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہے. آپ نے جو اس کی مرمت فرمائی دلائل کے حوالے سے, اس کا جو رد فرمایا دلائل و براہین کی روشنی میں, وہ لائق دید ہے, لائق شنید ہے, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فروعی مسائل ہوں یا اصولی مسائل ہوں, جس نے بھی آپ سے بحث کی تحریرات موجود ہیں. میں اس حوالے سے ایک جامع بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امام اہل سنت نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. کتنی؟ چلو آواز نہ نکلے تو سر تو ہلائے, مجھے پتا چلے میں جلسے میں بیٹھا ہوں قبرستان میں نہیں بیٹھا, تو کم از کم یہ تو پتا چلے نا کبھی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جاگنے والوں کو پہنچ رہے تو میں تو سمجھتا ہوں میں ایسا آسان جو الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں نیند میں بھی پہنچ رہا ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے نیند میں کیسے پہنچائیں گے, میں نے کہا ہم قبروں میں ختم پہنچا سکتے ہیں, نیند والے کو دلائل نہیں پہنچا سکتے. خیر اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے, توجہ فرمائیں. جگانا مقصود تھا, کمپیوٹر کو ریفریش کرنا مقصود تھا. امام اہل سنت نے گستاخان نبوت, گستاخان صحابہ, گستاخان آل نبوت کے رد میں ان کی ایک ایک بات کی تردید میں, ایک ایک گستاخی کے جواب میں آپ نے مستقل کتابیں لکھی. صدیاں بیت گئی ہیں, یعنی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا, عرصے مبارک کو 100 سال مکمل ہوئے, وہ کتابیں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہیں. میں اس حوالے سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, کسی بھی گستاخ الوہیت کو, گستاخ نبوت کو, گستاخ اہل بیت کو, گستاخ صحابہ کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ امام اہل سنت کی کسی کتاب کا مستقل جواب لکھ سکے. ہو تو پیش کرے کوئی, ہمیں دکھائے کس کتاب کا جواب کس نے دیا. تو معلوم ہوا تقریراً مناظرے میں ان کو ہمت نہیں ہوئی. جو تحریریں کی ہیں امام اہل سنت کی, وہ تحریریں بھی ایسی لاجواب ہیں کہ آج تک کوئی مائک لال ان کا جواب دے نہیں سکا. اگلی بات عرض کرنا چاہوں گا, ٹائم ہے سننے کا, بیان کرنے کا تو ہے, میں پوچھ رہا ہوں مشورہ لے رہا ہوں. اگلی بات کے سننے کا ٹائم ہو تو میں شروع کروں, نہیں تو پھر یہیں پہ روک دیتا ہوں. چلوں بیان کے لیے یا رحیم یار خان واپس جاؤں؟ یہ بھی ذرا فیصلہ فرما لیں. اگلی بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ایک نظیر بھی پیش کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور نمونہ آپ دیکھ لیں کہ امام اہل سنت نے کیسے گرفتیں فرمائی. علم غیب کے مسئلے کی میں نے مثال پیش کی تھی مناظرہ اور مجادلہ کے حوالے سے, اب میں چلو اسی کو پیش کر دیتا ہوں. ان لوگوں نے بڑا شور مچایا اور شور مچانے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. امام اہل سنت نے مسئلہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کے لیے ایسا اصول بیان فرمایا, ایسا قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا کہ کوئی مائی کا لال اس کو توڑنا تو بعد کی بات ہے, اس کو ہلا بھی نہیں سکتا. سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. فلاں چیز کا علم نہیں تھا, فلاں موقع پہ خبر نہیں تھی, فلاں موقع پہ آپ کو معاذ اللہ پتہ نہ چلا, ایسے یعنی آزادانہ زبان استعمال کرتے اللہ کے محبوب کے بارے میں. امام اہل سنت نے علم کی بنیاد پر ان کو پکڑا اور مضبوط گرفت فرمائی. آپ نے فرمایا دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علم کی تکمیل کے لیے جو لائحہ عمل ہے, جو کتاب ہے, وہ ہے قرآن مجید. الرحمن علم القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا اور پورے کا پورا علم اپنے محبوب کو دے دیا اور قرآن حضور کو پڑھا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب قرآن کے اندر تمام علم ہے اور حضور کو پڑھا دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا حضور ماضی کو بھی جانتے ہیں, مستقبل کو بھی جانتے ہیں, حال کو بھی جانتے ہیں. ما کان وما یکون کا کوئی ذرہ نہیں جو نگاہ نبوت سے پوشیدہ ہو سکے. آپ فرماتا یہ قطعی بات ہے اور قطعی کو رد کرنے کے لیے قطعی چاہیے. تو فرمایا جو بندہ یہ کہے کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا معاذ اللہ, تو پہلی بات یہ ہے کہ قطعی کے جواب میں قطعی و دلالت آیت پیش کرے. قطعی ثبوت تو ہے قرآن, متواتر ہیں اس کے الفاظ, قطعی و دلالہ ثابت کرے, یعنی معنی وہی ہے جو ان کا دعویٰ ہے. اور اگر حدیث پیش کریں تو وہ متواتر ہونی چاہیے, کیونکہ قطعی کا رد ظنی سے نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت یا حدیث پیش کرو وہ قرآن کے نزول کی تکمیل کے بعد کی ہو, کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے قرآن کی تکمیل کے ساتھ علم کا دعویٰ, لہذا بات کی کوئی آیت یا بات کی کوئی حدیث ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ اس میں اس بات کی صراحت ہو کہ حضور کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا, صراحتاً علم کی نفی ہو. میں کہتا ہوں آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں, اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے. ایسا طریقہ مخالفین اور دشمنان مصطفیٰ کے رد کا آپ نے بیان فرمایا کہ یہ 100 بار مرنے کے بعد پھر بھی اٹھ کر آ جائیں تو امام اہل سنت کے قاعدے کو کبھی توڑ نہیں سکتے. چلو ایک ایمان افروز بات بھی اس سلسلے میں سن لیں, بات کی مزید تکمیل ہو جائے گی. اعلی حضرت سن 1323 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے. سن 1330 نہیں 23. نیند میں ذرا سننا بھی کمال ہوتا ہے, سمجھنا بھی کمال ہوتا ہے. وہ ہمارا دوست کہتا تھا نیند کے ٹائم 2 بجے سود حرام ہے, سود حرام ہے, سود سے بچو. خیال آ گیا پوچھوں تو صحیح کہ سامعین کیا سمجھے. بابا جی سمجھے. جی حضور پوری سمجھ آ گئی. جی میں کہنا کیا قائم بنے. جی حضور آپ نے فرمایا دودھ حرام ہے, دودھ نہیں پینا. تو وہی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. صحیح صحیح جو میں کہہ رہا ہوں اسی کو سمجھ کر اس کو ذہن نشین کیا جائے. سن 1330 نہیں, سن 1323 یعنی 20 کے اوپر 3. آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو مارکا نے پروگرام بنایا. مارکا نے اس دفعہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو ہم نے مکہ شریف میں بالکل لاجواب کر دینا ہے، واپس آئیں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اعلی حضرت ابھی پہنچ رہے تھے تو اعلی حضرت سے ملنے والے ایک عالم دین، غالباً اسم گرامی حضرت شیخ صالح کمال، شیخ صالح کمال رحمہ اللہ تعالی، ان کو سوال نامہ پکڑا دیا کہ مولانا آ رہے ہیں لہذا اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ گورنر کے پاس بھی پہنچ گئے، علی پاشا کے پاس، جن کو اس وقت کی اصطلاح کے مطابق شریف مکہ کہتے تھے، ان سے بھی یہی کہا مولانا ایک آ رہا ہے، اس نے انڈیا میں ہندوستان میں لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہوئے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی وہ گمراہ نہ کر دے معاذ اللہ، ان کے لفظوں کے مطابق۔ تو یہ ایک سوال نامہ ہے، آپ اس کا جواب ہمیں لا کر دیں۔ شریف مکہ نے وہ سوال نامہ حضرت شیخ صالح کمال کے سپرد فرمایا، پانچ سوال تھے اس میں حضور کے علم غیب کے متعلق، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ حضرت شیخ سننے کی بات ہے، بالکل توجہ سے، حضرت شیخ صالح کمال نے فرمایا یہ کیا بات ہے، اس کے جواب میں لکھ دیتا ہوں، وہ تو آتے رہیں گے میں لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب لکھنا شروع کیا، اتنے میں اعلی حضرت تشریف لے آئے، آپ سے کہا گیا کہ حضور کے علم غیب عطائی کے موضوع پر خطاب تو کر دیں۔ امام اہل سنت نے دو گھنٹے اس پر خطاب فرمایا۔ مولانا شیخ صالح کمال نے جب اعلی حضرت کی تقریر سنی، دل پذیر سنی، بیان سنا، ذیشان سنا، خطاب سنا، لاجواب سنا، وہ جواب جو لکھا ہوا تو وہ پھاڑ کر پھینک دیا، ایک طرف رکھ دیا، اس تقریر کے بعد میرے جواب کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہی سوال نامہ اعلی حضرت کے سپرد کر دیا، حضرت آپ جواب لکھیں۔ اچھا، جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت جب جدہ میں پہنچے تھے، بڑا تیز بخار ہو گیا آپ کو، اسی بخار کی حالت میں آپ مکہ شریف پہنچے تھے، شدید بخار، آپ خود فرماتے کہ ایسا بخار شاید مجھے کبھی ہوا، ادھر سوال نامہ آ گیا۔ مولویوں کی پوری ٹیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امبیٹھوی کی سربراہی میں مکہ شریف میں جمع تھی، تماشا دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ مولوی امبیٹھوی اس وقت بہاولپور میں پڑھاتا تھا، بہاولپور ریاست جو ہمارے ہاں ہے جی، اس میں جو اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ تھا، اس میں یہ پڑھاتا تھا۔ سنی بن کر گھسا ہوا تھا، مناظرہ ہوا، علامہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مرنے کی مار دی، اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والی سرکار، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی پیشوا ہیں، نعت و شاعر بھی ہیں، اور نواب آف بہاولپور کے وہ مرشد بھی تھے، نواب صاحب نے کہا کہ حضور سالس آپ بن جائیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی نظامی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ادب کے موضوع پر، احترام کے موضوع پر انتہائی اچھوتا کلام آپ نے لکھا، میں ایک سنا دیتا ہوں تاکہ تکمیل ہو جائے، ذکر آ گیا تو چلو بات مکمل ہی ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں حضور کے دربار میں، اتھا میں مٹھڑی نت جاں بلب، اتھا میں مٹھڑی نت جاں بلب، سونا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے فراق میں یہاں مرتے ہیں، ہمارے سینے پھٹتے ہیں فراق اور جدائی کے اندر، آپ آرام فرما رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر، کچھ تو مہربانی فرمائیں، ایک جھلکی تو دکھا دیں۔ تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیری باندھڑیاں دی میں باندھڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ یہ ان کا کلام ہے، ہمارے کچھ بھائی یہ بولی سمجھنے والے بیٹھے ہوں گے، لیکن مزیدار کلام ایسا ہے کہ اس کلام میں سرائکی زبان میں اگر کسی کو گالی بھی دے دو نا، اتنا مزہ آتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو سرائے کی زبان میں انہوں نے یہ نعت لکھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تھے منصف اس مناظرے کے بہاول پور میں, یعنی حسام الحرمین شریف سے پہلے کی بات ہے. یہ اعلی حضرت نے مسئلہ اٹھایا نہیں, پہلے چل رہا تھا, اعلی حضرت نے محکم کاروائی فرمائی. حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ دیا تھا یہ ایسا گستاخ ہے اس کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دبا دو. جی ہاتھی کی سواری کی جاتی تھی, ہاتھی کے پاؤں کے نیچے اس کو دبا دو, کچل دو اس کو, کم از کم یہ اس کو ریاست بدر کر دو. یہ بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے, سیدھا سہارنپور پہنچا اور آگ تو اندر سے لگی ہوئی تھی, اب یہ چاہا کہ اعلی حضرت کے کو وہاں مکہ شریف میں جا کر تنگ کرے. تو یہ سوال نامہ اس نے تیار کیا اور اپنی ایک ٹیم بنا کر وہاں پر بیٹھ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بخار بھی ہو اور وہ بھی مکہ شریف کا جہاں پوری زکات نکلتی ہے سبحان اللہ, اور وہاں کا بخار بھی رحمت ہے. مدینہ طیبہ میں جو بخار آ جائے مسلمان کو وہ بھی رحمت ہے, بےمان کے لیے عذاب ہے اور حضور کے غلام کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. مکہ شریف کا بخار وہ بھی سفر میں, جی غذا کا مسئلہ بھی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر مسئلہ فتویٰ لکھنے کو دیا جائے اور مسئلہ بھی معرکۃ الآراء, کتابیں بھی پیچھے رہ گئی ہوں, حوالہ جات بھی پیچھے رہ گئی ہوں, تو بندہ معذرت ہی کرے گا. لیکن امام اہل سنت کی غیرت ایمانی کو, عشق رسول کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہانے سے کام نہیں لیا, کتابیں ادھر رہ گئیں, حوالہ جات ادھر لگے ہوئے ہیں, میں بخار کے ساتھ ہوں, میں اس کو ساتھ رکھ لیتا ہوں, واپس پہنچوں گا تو جواب لکھوں گا پھر بھیجوں گا, کوئی ہیلا سازش کام نہیں لیا. اسی وقت لکھنا شروع کر دیا سب کے سامنے. حضرت شیخ صالح کمال نے فرمایا کہ اس وقت زیادہ ضرورت نہیں ہے, ایمرجنسی نہیں ہے, تسلی سے لکھ دیا, رہائش گاہ پہ لکھ دیا. آئیے میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. امام اہل سنت نے ایک روایت کے مطابق 8 گھنٹے میں, اور دوسری روایت ہے 8.5 گھنٹے, چلو آدھا گھنٹہ اور بھی شامل کر لیتے ہیں, کوئی زیادہ مدت نہیں, وقت نہیں ہے. انتہائی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہ جب اہل عرب اس عبارت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے حل انت ہندیون, آپ ہندی ہو, اجمی ہو آپ, نہیں لگتے آپ اجمی, یہ تو ایسی عربی بولی ہمیں بھی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. انتہائی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر آیات احادیث اکا دکانی بکثرت, دلائل کے انبار, صحابہ کے اقوال, ائمہ کے فتاوی, مزین مرصع آراستہ پیراستہ کر کے کم و بیش 200 صفحے کی کتاب لکھ کر پیش کر دی. کتنی؟ 200 صفحے کی. مکہ شریف کے حنفی عالم دین جو مفتی بھی تھے, وہاں کے مدرس بھی تھے, امام خطیب بھی ان کو کہنے, مرجع الفتاوی بھی کہنے اس دور میں, علامہ امام ابو الخیر احمد میرداد سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ چلنے سے معذور ہو گئے تھے, آخر میں نہ چل نہیں سکتے تھے, ان کے گھٹنے درد کرتے تھے بہت, 70 سال کی عمر تھی. پیغام بھیجا, احمد رضا میں نے سنا ہے کہ حضور کے علم غیب خدا داد کے موضوع پر آپ نے کتاب لکھی ہے, چل سکتا تو میں خود حاضر ہوتا, مہربانی فرمائیں میرے پاس تشریف لائیں غریب خانہ پر اور کتاب کی زیارت بھی کرائیں, میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں سننا بھی چاہتا ہوں. اعلی حضرت تشریف لے گئے, انہوں نے کتاب سنی, فرمایا کہ ٹھنڈ ڈال دیے میرے سینے میں آپ نے, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ علوم خمسہ کی بحث بھی اس میں شامل کر دیں. قیامت کب آئے گی, بارش کب برسے گی, رحم مادہ میں بچہ ہے یا بچی ہے, نر ہے یا مادہ ہے, کون کہاں مرے گا, کون کب مرے گا, علوم خمسہ. لوگ کہتے ہیں اس کا علم حضور کو نہیں تھا, معاذ اللہ, فرمایا میں کہتا ہوں یہ بحث بھی شامل کرو. اعلی حضرت رسم سوال نامے تو نہیں ہے, فرمایا میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ ڈل جائے تو میری درخواست قبول کریں اور اس بحث کو بھی سپرد قلم کریں. اعلی حضرت نے وہ بحث بھی اس میں شامل فرمائی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی احادیث پیش کی کتابوں کے حوالے دیے کوئی ایک حوالہ بھی بال برابر غلط نہ تھا. تقابل کیا گیا تو سب کے سب حوالے صحیح تھے اور حافظہ کی بنیاد پر آپ نے سارے دلائل سپرد قلم فرمائے. کتاب لکھ لی گئی, شریف مکہ کی خدمت میں پیش کی گئی. علی پاشا جن کا نام تھا, ترکی حکومت تھی. انہوں نے فرمایا ایسا نہیں, رات میں اپنے دربار میں تمام علماء کو بلاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے نا کہ اس کا کوئی ذاتی فیصلہ ہے اور مسئلہ بھی علمی ہے, علماء کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. تو علی پاشا نے, شریف مکہ نے اپنے دربار میں رات کو محفل لگائی, اعلان کرایا, علماء جمع ہوئے. اب سننے کی بات ہے, وہ علماء حنفی بھی تھے, ان میں مالکی بھی تھے, ان میں شافی بھی تھے, ان میں حنبلی بھی تھے, قادری بھی تھے, چشتی بھی تھے, نقشبندی بھی تھے, سہروردی بھی تھے. یعنی ہر فقہ کے علماء اور ہر سلسلے کے صلحاء اس میں شریک ہوئے. کتاب پڑھی گئی, سب نے سنی. شریف مکہ نے کہا بس کرو, پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں سمجھ گیا ہوں دونوں کا موقف, وہ سمجھ گیا. جیسے ہمارے محاور میں کہتے ہیں دیل دیگ کھائی نہیں جاتی, چکھی جاتی ہے, ذائقے کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کا بھی اندازہ ہو گیا, ان کا بھی اندازہ. وہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. ایک جملہ بولا اور سو کا ایک بولا. سو سنار کی ایک لوہار کی مثال مشہور ہے. ایک ہی سٹ, کیا سٹ لگائی؟ اللہ یوتی وہاؤلا یمنعون. جب اللہ اپنے محبوب کو علم دیتا ہے تو یہ بد باطن چڑتے کیوں ہیں؟ اللہ دیتا ہے, یہ چیم بجبی ہیں, اللہ دیتا ہے, ان کو دل کے اندر بخار چڑھا ہوا ہے. تو میرا فیصلہ احمد رضا کے حق میں ہے, علماء تم بولو تم کس کے ساتھ ہو. تو سب علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی, تقریریں لکھیں, امام اہل سنت کے ہاتھ پر بیعتیں کی. کوئی کہتا ہے تفسیر کی سند دے دو, کوئی کہتا ہے حدیث کی سند دے دو, کوئی کہتا ہے فقہ میں تلمیذ بنا دو, کوئی کہتا ہے اصول کے اندر مجھے آپ کی تحریر چاہیے, کوئی کہتا ہے چلو قادری ہی بنا دو, کسی سلسلے کے اندر شامل کر دو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ بس نہ چلا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا, تو یہ ایک اور افسر کے پاس پہنچ گئے. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, بڑی دکھ کی بات ہے, شریف مکہ کے پاس گئے, وہ ان کے ساتھ ہو گیا. ابل خیر میرداد کو درخواست پیش کی, وہ بھی ان کا حامی بن گیا. وہ شیخ صالح کمال کو دیکھو, اسماعیل خلیل کو دیکھو, فلاں فلاں کو دیکھو, سب ان کے ساتھ ہو گئے, ہماری کوئی سنتا نہیں. اب آپ نے کام کرنا ہے, آپ مہربانی کریں, یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ یہاں پھیلانا چاہتا ہے. انہوں نے بھی ایک جملے میں قصہ تمام کر دیا. سنیں گے جملہ, اس نے کہا اذا کان ہا اولاء معہ فہو یصلح ام یفسد, جب یہ سب ان کے حامی ہیں تو بےمانو تم مجھے بتا دو فسادی تم ہو یا وہ ہے. المختصر سارے رد ہو گئے کیونکہ واجب الرد تھے. سمجھا گئی؟ یہ کتاب ریکارڈ میں رکھی گئی حرم مکہ کے کتب خانے میں, لائبریری کا یہ حصہ تھی یہ کتاب, کفل الفقی الفائم, وہ بھی اس کی لائبریری کا حصہ بنی. ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب علامہ ابو الخیر میرداد کو اعلی حضرت نے یہ کتاب سنائی, اٹھنے لگے اجازت لی, تو اعلی حضرت نے ادب سے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. مختلف طریقے ہوتے ہیں ادب کے, قدموں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, گھٹنوں کو بھی لگا لیتے ہیں, آج جی ان کی ساری ہوتی ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت انا اقبل ارجلکم, وَأَنَا أُقَبِّلُ نِعَالَكُمْ، آپ کا یہ مقام نہیں کہ آپ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، پاؤں آگے کرو میں چومنا چاہتا ہوں، اپنی نالین آگے بڑھاؤ میں اس کو بوسا دوں، اتنا بڑا کام تیرے سوا عرب دنیا کے اندر بھی کسی نے نہیں کیا، تو نے نبی کی عظمت کے جھنڈے جیسے وہاں گاڑے ہوئے ہیں یہاں بھی گاڑ دیا۔ میں نے مناظرے کی ایک جھلکی پیش کی، تو یہ کتاب اس نے مناظرہ جیتا کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں۔ اب لوگ ان کے جو بزرگ ہیں نا، وہ کفل الفقیہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فقہ میں قابلیت دیکھنی ہو تو کفل الفقیہ کو پڑھو، لیکن دولت المکیہ کا نام نہیں لیتے، الدولت المکیہ کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کو بزرگوں کی جو خدمت ہوئی وہ سب پہ آشکارا ہو جائے گی، سب پہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو المختصر، امام اہل سنت آپ نے تقریراً مناظرے کے بھی چیلنج کیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، سمجھانے کے انداز میں، آؤ اگر تمہیں سمجھ نہیں تو مدینے والے کا مقام تمہیں بتاؤں، اگر تمہیں فہم نہیں ہے تو میں تم پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں جذبہ ہوتا تھا اصلاح کا، جذبہ ہوتا تھا اصلاح کا، کوئی مرد میدان نہ بنا، تحریریں چلی تو سب نے مارے کھائیں، لہذا اب یہ کہنا پڑے گا کہ بر صغیر میں اعلی حضرت کی تشریف آوری کے بعد چشم فلک نے آپ جیسا مناظر نہیں دیکھا ہوگا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک علامہ زمان گزرے ہیں جن کو کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان لکھنوی قادری رضوی، ٹائم ہو تو سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ حشمت علی لکھنوی، ان کی دستار بندی ہونے والی تھی، یہ پہلے من ہم تھے، منا بعد میں بنے۔ من ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من ہم الذین یؤذون النبی، لہذا مختصراً گستاخوں کو کہا جاتا ہے من ہم، من ہم تھے، من ہم کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جلسہ تیار تھا، دستاریں جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی بندھوانے کے لیے، تو تمہید ایمان شریف ہاتھ میں آ گئی، اعلی حضرت کا رسالہ تمہید ایمان بے آیات القرآن، جس میں آپ نے انتہائی دعوت دینے والے، اپیل کرنے والے انداز سے حضور کی عظمت سمجھائی ہے، بڑے پیار سے فرماتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں تم اپنے رب کی تو سنو، تمہارا رب کیا کہتا ہے، پھر آج تک پیش کرتے ہیں، یہ مولوی یوں کہتے ہیں تمہارا نبی کیا کہتا ہے، یہ مولوی نے کام نہیں آنا، قبر میں نبی نے کام آنا ہے، آخرت میں نبی نے کام آنا ہے، تم ان کی تو سنو حضور کیا فرماتے ہیں۔ یعنی ایسے دعوت فکر اور اپیل کرنے والے انداز سے آپ نے یہ مسئلہ سمجھا جائے، ہر بندہ اس کتاب کو پڑھے۔ مولانا حشمت علی خان جو فارغ التحصیل ہو رہے تھے، میں کہتا ہوں اگر ادھر سے نہ نکلتے تو پھر فارغ ضلع بھی ساتھ ہوتے، فارغ صوبہ بھی ساتھ ہوتے، فارغ سلطنت بھی ساتھ ہوتے، لیکن قسمت نے یاوری کی، نصیبے نے ساتھ دیا، مقدر جاگا، تمہید ایمان رسالہ اعلی حضرت کا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ رات کو اس کا مطالعہ کیا، آنکھیں کھل گئیں، آنکھیں کیا کھلی، دل کے دریچے بھی کھل گئے، ہدایت مل گئی، کہنے لگے کہ اب یہاں پہ رہنا حرام ہے، ان سے دستار لینا حرام ہے، مزید یہاں پہ رکنا حرام ہے، دیوبند چھوڑا، سیدھے بریلی شریف پہنچے، اعلی حضرت کے ہاتھ پر گستاخانہ مذہب سے توبہ کی، امام اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ہیں مولانا حشمت علی خان لکھنوی علیہ الرحمہ۔ میں اس حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، مولانا حشمت علی خان جو ہے مناظرے کے اندر مظہر اعلی حضرت تھے، اور پھر تھے بھی گھر کے بھیدی، اندر سے سارا کو دیکھا ہوا تھا، تو یہاں تو پھر مزید ان کو اعتماد تھا، بڑے اعتماد سے بولتے تھے، اور ان کا ایک جملہ تھا, آپ بھی سنیے, میں صرف ان کا جملہ عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میں جب وہاں پہ پڑھتا تھا تو میرے خبیث اساتذہ یہ کہتے تھے, سبحان اللہ, میرے خبیث اساتذہ یہ کہتے تھے کہ مولانا احمد رضا خان کی کوئی کتاب نہیں پڑھنی, لیکن جب میں دارالافتاء میں جاتا تو یہ فتویٰ بعد میں لکھتے تھے, فتاویٰ رضویہ پہلے دیکھتے تھے. تو مجھے بھی سوچ پیدا ہوئی, ادھر روکتے ہیں ادھر ان کے بغیر فتویٰ نہیں چلتا, سمجھ نہیں آتی ان کو, یہ مذہب چھوڑ دیا. تو انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گستاخوں کے ساتھ مناظرہ کیا. ایک جملہ بولوں تو سن لیں گے, ٹائم ہے. غزالیہ زمان راضیہ دوران امام اہل سنت حضور قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی کے ساتھ معاون مناظر کے طور پر کافی اثر رہے, آپ خود بجان فرماتے تھے. اور ایک جملہ غور فرمائے, غزالیہ زمان نے جو فرمایا, فرمایا مولانا حشمت علی خان جیسا مناظر چشم فلک نے نہیں دیکھا, ایسا کامیاب مناظر فرمایا میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں ان کا قصہ سنا رہا ہوں. آپ تشریف لاتے ہیں جنوبی پنجاب میں, میں جس شہر سے حاضر ہوں اس کو کہتے ہیں رحیم یار خان, بولتے ہیں گناہ نہیں ہوگا, رحیم یار خان یہ ضلع ہے, اس کے بعد ہے ضلع بہاولپور, بولے اس کے بعد ہے ضلع مظفر گڑھ. جی مظفر گڑھ کے ضلع میں ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر سلطان, یہ ہمارے مولانا قاری عبد الرحیم صاحب یہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں, شہر سلطان. کیا چیز اسنال سامل علیہ سو کے کہنا, یعنی کوئی بولنا بھی ہے یا ایسے چپ رہیں گے؟ جی بولے شہر سلطان. شہر سلطان میں ایک گھاد مولوی رہتا تھا گستاخوں کا, اس نے مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت کو مناظرے کا چیلنج کیا. حضرت وہاں سے تشریف لاتے شہر سلطان میں مناظرہ کرنے کے لیے. اوچ شریف میں, اوچ شریف تو سنا ہوگا نا, بزرگوں کا شہر ہے, حضرت شیخ محقق کا پیر خانہ, حضرت موسیٰ پاک شہید اوچ شریف کے ہیں نا, ہجرت فرمائی ملتان میں چلے گئے تھے. یہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے مرشد ہیں, حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ الرحمہ. اوچ شریف میں حضرت مولانا حشمت علی خان کے ایک شاگرد رہتے تھے جن کا نام تھا مولانا حسام الدین. جی ٹیلی پیتھی طریقے پہ ان کا نام یاد رکھیں تو حسام الحرمین کو یاد رکھیے گا, پھر خود بخود ذہن میں آ جائے گا بھائی حسام الدین نام ہم نے یاد کرنا تھا, اس لیے حسام الحرمین کو سامنے رکھا. وہ ان کے رفیق سفر بنے, اس مناظر میں شریک ہوئے. سنیا اور انتہائی توجہ سے سماعت فرمائے. مناظرہ شروع ہوا, علم غیب کا موضوع تھا. اب مولانا حشمت علی خان نے دیکھا کہ جب وہ بندہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ ان کو دیکھ کر بڑے ہنستے ہیں, مولانا حشمت علی خان کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں, کیونکہ وہ سرائکی بولتا تھا, سرائکی اس کے اندر یعنی شامل کرتا تھا, لوگ سرائکی زبان رکھتے تھے, وہ ہیٹ تھی, ہیٹ سنتے تو پھر ہنس پڑتے لوگ. مولانا حشمت علی خان علیہ الرحمہ نے مولانا حسام الدین کو بلایا اور فرمایا یہ کیا کہتے ہیں, کیوں ہنستے لوگ, مجھے تو بولی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا حضور یہ آپ پہ ہیٹ کرتا ہے سرائکی زبان میں تو لوگ اس لیے ہنستے ہیں. اچھا اس الو کے پٹھے کی میں طبیعت بناتا ہوں. آپ وہ کتاب جو پیش کر رہا تھا نا تفسیر خازن تھی, اتنا ہمیں پورا واقعہ جو ہے وہاں کے حضرات نے ہمیں سنایا, یعنی ان کے بیٹے اب بھی موجود ہیں, مولانا حسام الدین کے بیٹے ماشاءاللہ کثیر العیال تھے, 8-9 بیٹے تھے ان کے, بہت سے فوت ہو گئے کچھ زندہ ہیں. تو یہ روایت متصل ہے, منقطع نہیں ہے. تو مولانا حشمت علی خان نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ جو کتاب آپ نے اٹھائی ہوئی ہے یہ مجھے دکھائیں, آپ عبارت پڑھنے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس نے کہا یہ نہیں دینی. آپ نے کہا بھائی دے دو. اس نے کہا نہیں دینی, اللہ کے لیے دے دو. اب دوسرا طرف چل پڑا نا, اللہ کے لیے دے دو. اس نے کہا نہیں دینی. اس نے کہا یہ میری ہے, میری. آپ فرمایا ہے تیری, میں تیری تیرے پاس رہنے دوں گا, ساتھ نہیں لے جاؤں گا, میں صرف دیکھ کر تجھے واپس کر دیتا ہوں, دے تو دے ایک منٹ کے لیے, تھوڑا سا کام لینا میں نے اس سے. جب حضرت نے ہیٹ کی نا اس پہ, اب مجمع جب تھا وہ ایسا پلتا کہ تازے بھی بجاتے تھے اور مولوی پر وہ بہت ہنستے تھے, پھر اس کو جرات نہیں ہوئی کہ بات کرتا. میں اس موقع کی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں, مولوی نے کتاب کھولی ہوئی تھی اور عبارت جو ہے خود بنا کر پڑھ رہا تھا, کتاب میں نہیں تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ خازن ہمارے پاس ہے نہیں, یہ دیتا نہیں. اچانک حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ الرحمہ کھڑے ہو گئے, ان میں بالکل جھوٹ ہے, یہ عبارت ہو سکتی نہیں, یہ عبارت ہو سکتی نہیں. بڑی منت سماجت کے بعد جب کتاب دیکھی گئی عبارت ہی نہیں. مولانا حسام الدین علیہ الرحمہ نے اور دوسرے ساتھیوں نے پوچھا, حضرت آپ کے پاس جب کتاب نہیں تھی یہ عبارت پڑھ رہا تھا تو آپ کو یقین کیسے ہوا یہ عبارت اس میں نہیں ہے؟ فرمایا میں جب پریشان ہوا آلہ حضرت تشریف لائے تھے تو آلہ حضرت نے فرمایا حشمت علی میں تمہارے ساتھ ہوں, آگے پڑھو, یہ جھوٹ بول رہا ہے, عبارت اس میں ہے نہیں. تو تاجدار بریلی نے آ کر میری مدد کی تو میں نے آلہ حضرت کے سمجھانے اور حکم فرمانے کے بعد اتنا اعتماد کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے. تو معلوم ہوا ایسے مناظر آدم ہیں, اب بھی بلاؤ تو وہ آنے کو تیار ہے. جی آپ بھی بلا تو وہ آنے کو تیار ہے. تو اتنا میرے خیال میں کافی ہے, چند جملے جو میں نے صرف عنوان کی تکمیل کرنی تھی. اور آپ حضرات کی بڑی ہمت ہے. ہمت کیا ہے, بہرحال کراچی والوں کو جب دیکھو جاگ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کاموں میں جاگ سکتے تو محفل کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے؟ جی تو باہر صورت وقت کی قربانی دی آپ نے, اتنا ٹائم تک آپ حضرت تشریف فرما ہوئے. آخر میں ایک بات جو میں تکمیلی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے مناظر تھے, بڑے مجدد تھے, بڑا مرتبہ تھا, یہ تھا, تو ان کے بیان کرنے کا مقصد رسم نہیں پوری کرنی ہوتی بلکہ ایک عہد کر کے جانا ہوتا ہے. عہد کیا کرنا ہے؟ امام اہل سنت کے دامن سے مکمل طور پر وابستہ رہیں گے, سنی رہیں گے, سنی جیئیں گے, سنی ہو کر مریں گے, اور اگر سنی ہو کر مر گئے جب اٹھنا ہوگا تو پھر تو ظاہر سنی ہوں گے. اب سنی کیسے رہیں یہ ہے مسئلہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی سوسائٹی کو صحیح رکھے تب اس کا جو ہے اثاثہ اور قیمتی جو اس کا سامان ہے اثاثہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے. تو اس حوالے سے سوسائٹی ایک ہوتا ہے امام, دوسرا ہوتا ہے استاد, تیسرا ہوتا ہے پیر و مرشد, چوتھی قسم ہے کتاب جس کا مطالعہ کیا جائے. تو لہذا امام ہو تو بندے کا پتر ہو, آگے سمجھ میں, یعنی سنی ہو صحیح عقیدہ ہو. استاد ہو تو بولنا پڑے گا صحیح العقیدہ سنیے. امام کی قرات نہیں کہ اگلے بولیں گے پچھلوں کی طرف سے ہو جائے گی, یہ عہد کر رہے ہیں سب بولیں. استاد ہو تو سنی بولو, پیر ہو تو سنی, امام ہو تو سنی, اور کتاب ہو تو سنی. اگر اس حوالے سے پابندی کی جائے تو عقیدہ بھی محفوظ, ایمان بھی محفوظ, اور حب رسول بھی محفوظ. تو یہ عہد کر کے اس محفل سے جانا ہے, تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا اس محفل میں شرکت کا. انشاءاللہ مر تو سکتے ہیں سنیت کو نہیں چھوڑ سکتے, عہد کر کے جائیں, مر تو سکتے ہیں سنیت کو نہیں چھوڑ سکتے. اور جو بندہ ادھر ادھر ہر طرف جائے تو اس کو لوگ ویسے بھی معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی نہ یہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, یہ تو منافق ہے, منافق ادھر جائے تو ان کی بات, ادھر آئے تو ان کی بات. تو لہذا وہ بھی اعتماد نہیں کرتے, یہ بھی اعتماد نہیں کرتے, وہ بھی کہتے ہیں مردود آ گیا, وہ بھی کہتے ہیں مردود آ گیا. تو ویسے بھی ایک سیدھی سی بات ہے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے بندہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کم از کم ذاتی حوالے سے بھی بندہ سوچ لے تو پھر بھی عقیدہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. دو چیزیں جس میں بڑی غفلت ہے آج کے دور میں, ایک یہ کہ بچے پڑھانے جی جو بھی پڑھا دے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے قرآن پڑھانا ہے. اور دوسری بات, نماز پڑھنی ہم نے قرآن کے پیچھے, کوئی بھی پڑھا دے. ہمارے سنیوں کے اندر یہ بات بڑی شدید غفلت کی حد تک پہنچ چکی ہے, یعنی قرآن بھی ہر ایک کے پاس پڑھ لو اور نماز بھی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لو. میں اس حوالے سے دعوت فکر دیتے ہوئے ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص گالی دے, آپ کا دوست تھا, کل تک لنگوٹیا تھا اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا 24 گھنٹے ایک ساتھ تھا, اس نے ایک دن آپ کو ماں کی گالی دے دی, اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھے گا کوئی؟ یا تو یہ حضرات نیند پڑے ہوئے ہیں اور میری خوش فہمی ہے کہ میری بات کو سن رہے ہیں, اور اگر جاگ رہے ہیں تو بولنے کی بات ہے, بولنی پڑے گی. بولنے کے وقت بندہ خاموش ہو جائے تو وہ مشکوک شمار ہوتا ہے. اور نکاح بھی ہو رہا ہو تو جب تک قاضی کے جواب میں دلہا قبل تو نہ کہے نکاح پورا نہیں ہوتا. تو جب نکاح مکمل نہیں ہوتا بولے بغیر تو عقیدہ کیسے مکمل ہوگا؟ اب بولنا پڑے گا. میں نے کہا چلو ایک انجیکشن ہی کر دوں, جاگ پڑے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام جو بھی ہو نماز پڑھا دے ہم نے اس کے پیچھے پڑھنی ہے. استاد کوئی بن سکتا ہے, ہم نے قرآن پڑھنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھانا ہے ہم نے. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے, جو کسی کو گالی دے وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا, چائے پیے گا, سلام کرے گا, جب وہ سامنے آئے گا تو راستہ بدلے گا کہ نہیں؟ تو ذاتی غیرت بھی بندے کو جاگ پڑے تو پھر بھی بہت سی چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. تو جب ہماری ذات کو کوئی برا بھلا کہے, ہمارے اہل خانہ کو, ہمارے متعلقین کو دریدہ دہنی کرے, ہماری دوستی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بتاؤ قیامت کے دن جب ماں باپ کام نہیں آئیں گے تو کون کام آئے گا؟ کس کی عزت عظمت اور مقام کس کا بڑھ کر ہے سب سے؟ وہ ہے حضور کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب عام رشتہ دار کو گالی سن کر بندہ دوستی ختم کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں, حضور سے بڑھ کر کوئی نفع دینے والا نہیں. لہذا تحیہ کر لو, کسی گستاخ رسول کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ذاتی غیرت آ جائے تو بندہ اس کو بھی سمجھ جاتا ہے. ہمارے ایک علاقے میں ایک چک میں امام اور مقتدی کی انبن ہو گئی, لڑ پڑے مسجد کو. اب مقتدی کو نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ آنا پڑتا, لیکن بول چال بند اور غصہ اتنا کہ نماز کی حالت میں وہ اپنا غصہ نکالتا تھا اور سینے کی بھڑاس نکالتا تھا. کیسے؟ اس نے نیت کرنی, 4 رکعت نماز فرض, وقت نماز عشاء, منہ طرف قبلہ شریف کے, بندگی اللہ تعالی کی, پیچھے اس خبیث امام کے اللہ اکبر. اب دیکھیں ذاتی دشمنی بن گئی تو نماز کے اندر معاف نہیں کر رہا, پیچھے خبیث امام کے. تو جو تیرے نبی کو گالی دے, ممبر پر بیٹھ کر حضور کا نام لے کر کہے فلاں چیز کا علم نہیں تھا, فلاں اختیار نہیں تھا, فلاں خوبی نہیں تھی, فلاں بات تھی, فلاں بات تھی, یہ آیت ان کے خلاف ہے, یہ حدیث ان کے خلاف جا رہی ہے, تو ایسا گستاخ تحیہ کر لو کہ سنی کا امام نہیں بن سکتا, سنی کا امام نہیں بن سکتا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے قرآن کے پیچھے پڑھنی ہے تو ایک جملے پہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں. آج کل شعبہ البنات ماشاءاللہ بہت ترقی پہ ہے, شہادت العالمیہ موجود ہے, اور بلکہ طالبات جو ہیں وہ زیادہ نمبر لے رہی ہیں طلبا سے. طلبا بد محنت ہیں اس دور میں کثرت کے ساتھ, طالبات جو ہیں بڑی محنت کرتی ہیں, وہ ممتاز ما شرف سے کم نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. ایک آدمی کی بیوی ہو, عالمہ فاضلہ ہو, مجودہ ہو, قاریہ ہو, شہادت العالمیہ اس کے پاس ہو, وہ بیمار ہو یا سفر کر کے تھکا ہوا گھر پہنچے 300 کلومیٹر سفر کر کے, بیوی سے کہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم میرے گھر میں موجود ہو, حافظ بھی ہو, عالم بھی ہو, قاریہ بھی ہو, مجودہ بھی ہو, ہو بھی اپنی, کوئی دھوکے فراڈ کا بھی خطرہ نہیں ہے, آج تو آپ ہی مصلے پر کھڑی ہو جاؤ اور مجھے نماز پڑھا دو. وہ مصلے پر کھڑی ہو جائے, میاں صاحب کہے پیچھے اپنی زال کے اللہ اکبر, پیچھے اپنی بیوی کے اللہ اکبر, پیچھے اپنی زوجہ کے, جو بھی بولی بولتا ہو جائے گی نماز.
بولتے کیوں نہیں ہے؟ نہ بولا تو مجھے شک پڑ جائے گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہو جائے گی عورت کے پیچھے نماز نہیں ہو، کیوں نہیں ہوگی جی؟ جی جی، عورت کی اپنی تو ہو جاتی ہے نا، عورت کی اپنی تو ہو جاتی ہے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں عورت کے پیچھے مرد کی کیوں جائز نہیں؟ وہ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے یا نہیں؟ حضرت حوا کی شہزادی ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھی ہے اور عالم دین بھی ہے، عالم دین بھی ہے، سارا کورس اس نے کیا ہوا ہے، حافظہ قاری ہے، پھر بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی. وجہ یہ کہ ایک شرط کم ہے. شرط کیا ہے؟ مرد کے امام کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. تو مسئلہ سمجھ لیجئے، جس طرح مرد کے امام کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اسی طرح سنی عاشق رسول صحیح العقیدہ کے امام کے لیے عاشق رسول اور صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے. تو تہیہ کر لیں کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بچے بھی نہیں پڑھانے. میں ایک چھوٹی سی اپیل کرنے والی بات کرتا ہوں، ذہن کو اپیل کرنے والی. ہمارے مدارس الحمدللہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں، ہر قصبے میں موجود ہیں، اور انتہائی محنت کے ساتھ الحمدللہ ساری پڑھائی موجود ہے، کورسز ہو رہے ہیں، درس نظامی، عالمہ، فاضلہ، تجوید، اور اس حوالے سے جتنے شعبے جات الدین کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب کام کر رہے ہیں. میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں پوری تاریخ آپ لے لیں. میں چلو اسی جامعہ کی مثال پیش کرتا ہوں، جامعہ النور کی جب سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، رجسٹر اٹھائیں داخل خارج، اور حاضری طلباء والا رجسٹر اٹھائیں، پوری تاریخ میں مجھے ایک بچہ ان کا دکھا دیں بد مذہبوں کا کہ انہوں نے ہمارے مدرسے میں داخل کیا ہو. کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ بہانہ یہ بناتے ہیں ان کے مدرسے میں جی پڑھائی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے تو عالم ایسے بن رہے ہیں. ہاں البتہ یوں کہہ سکتے ہیں وہ پڑھائی نہیں ہے جو تمہارے مدرسوں میں ہے، تم نے سکھانی ہے گستاخی، انہوں نے سکھانا ہے ادب، تم نے حضور کی محبت کی دولت پر حملہ کرنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے کے اندر محفوظ کر دینی ہے. لہذا ایسی پڑھائی تو ہمارے پاس باقی نہیں ہے جو تمہارے پاس گستاخی والی پڑھائی ہے. البتہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب وہ اپنے بچوں کو آپ کے مدرسوں میں داخل نہیں کراتے، کہیں یہ غلام نہ بن جائیں، حضور کے ثنا خان نہ بن جائیں، رسول اللہ کا ادب کرنے والے نہ بن جائیں، تو میں اتنا ایک جملے پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ غلام بنانے کے لیے جب تیار نہیں تو آپ گستاخ بنانے کے لیے کیسے تیار ہو؟ لہذا عہد کرو قرآن پڑھائیں گے سنی صحیح العقیدہ استاد کے پاس جی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے بندہ جب فوت ہو جائے پیچھے چراغ روشن ہو، قرآن پڑھنے والا موجود ہو، ختم پڑھنے والا موجود ہو. اور جب قرآن پڑھ کر بچہ کہے باپ کو تو دعا ہی نہیں پہنچتی، ختم ہی نہیں پہنچتا، اگرچہ ماں ہے اس کو قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو جاہل بہتر ہے، تاکہ خود نہیں مانگ سکتا تو کسی مانگنے والے کو بلا لیتا. المختصر یہ حقائق ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. اس جلسے کا فائدہ تب ہے کہ جب یہاں سے اٹھو تو پکے رضوی ہو کر اٹھو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ ایک دو سوال آگے ہیں، ان کے بارے میں مختصراً سماعت فرمائے. وہابی کو سلام کرنا کیا منع ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے تم سلامت رہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سلامت رہو کی دعا دینے کا مقصد یہ ہے ٹھیک رہو اور بھونکتے رہو، نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہو، اور پھر رحمت اور سلامتی کا مستحق جو ہوتا ہے وہ گستاخ نہیں ہوتا بلکہ نبی کا غلام ہوتا ہے. اس لیے کسی گستاخ کو سلام کرنا جائز نہیں، پہل کرنا بھی جائز نہیں. اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا بھی جائز نہیں پورا، بلکہ حدیث شریف میں ان کو کہہ دو وعلیکم، یا کہہ دو وعلیکم. اہل کتاب جب تمہیں سلام کریں تم کہہ دیا کرو وعلیکم، تم پر وہی ہو جس کے تم مستحق ہو. علیکم ما تستحقونہ. وہابی کے ساتھ قربانی کرنا کوئی کرے تو نہیں ہوگی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اور گستاخ نبی کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ نیت بھی کرے. تو یوں سمجھیں کہ بھئی کنویں کے اندر ایک قطرہ پڑ جائے تو پورا کنواں پلید ہو جاتا ہے. تو لہذا ایک بھی گستاخ رسول ہوا تو کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کی قربانی نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں کر کے پوچھ رہے ہیں یا پوچھ کے کریں گے, یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. قربانی تو گزر گئی. ایک اور سوال کیا ہے اس میں, وہابی کا جنازہ پڑھنا اگر کوئی پڑھے تو کیا بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر پتہ ہو یہ گستاخ رسول ہے, مرنے والا گستاخ رسول ہے, پھر بھی کہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, مغفرت کی دعا کرے, یہ بن جائے گا تحلیل حرام. تحلیل حرام ہے کفر, یعنی حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. حرام قطعی کو حلال سمجھنا, جائز سمجھنا یہ کفر ہے. لہذا یہ شریعت کے ساتھ بغاوت ہوگی. اور جب بندہ مسلمان ہو اور کافر ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہتی. وہابی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں, ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ نہیں؟ چاہے تو اب میں قسم اٹھاؤں جی, اللہ کی قسم, کسی گستاخ نبی کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. بلکہ میرے حضرت نے یوں فرمایا کہ تم تو یہ پوچھتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں, فرمایا مجھ سے یہ پوچھو جو پہلی تم نے پڑھ رکھی ہیں وہ بچی یا نہیں بچی, ان کو بھی آگ لگ جاتی ہے. یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے. تو لہذا اعلی حضرت کی تعلیمات کا سب سے بنیادی حصہ یہ ہے, کوئی مولوی ہو, پیر ہو, بڑا معزز ہو, فضا میں اڑتا بھی آئے, اگر حضور کے ساتھ اس کو نفرت آئے, حضور کے ساتھ دشمنی, معاذ اللہ, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سینہ نبی کی محبت سے مدینہ بنا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی تعلیمات پر چلنے کی, چلانے کی, اشاعت ترویج کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمائے؟ یہ مسئلہ بھی تو اسی میں آ گیا نا. تو انہوں نے, بھائی نے کیا دکھائی ہے پرچی جی؟ اچھا رشتے کا مسئلہ, رشتے کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے, لا تناکحوہم, لا تناکحوہم. حضور نے بد عقیدہ لوگوں کا نام لے کر فرمایا کہ اگر میرے غلام ہو تو ان سے رشتہ ناطہ بھی مت کرو. تمہارا رشتہ اس سے ہونا چاہیے کہ جس کی صحبت سنگت سے مدینے والے کی محبت محفوظ رہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اچھا میں سمجھا تھا پرچی لیا بھی تقریر بند کرو, تو پوچھا اس لیے بھی کہیں کوئی یہ نہ کہنا بھی ایک آدمی اٹھا تھا اس نے کہا تقریر بند کرو. چلو وضاحت تو ضروری ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. جی جی آپ کا اس میں گرامی حضرت قبلہ مولانا علامہ محمد مختار اشرفی صاحب دامت برکات و ملالیہ, آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث شریف کی جو ہماری سند ہے انوار العلوم کی حضور غزالیہ زمان سے, تو اس کی اجازت جیسے بزرگوں کا معمول ہے اسی روٹین پر چلتے ہوئے میں ایک جملہ عرض کروں. یہ ان کا حکم ہے اس لیے میں اس کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا جملہ جو ہے یہ صحیح بخاری شریف کا ہے. اس میں جو حدیث ہے وہ حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے. تو ہمارے حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب تک تھوڑا بہت وہ الفاظ اس قسم کے تدریس میں نہ آ جاتے تو آپ اجازت نہیں دیتے تھے. تو لہذا اسی روٹین پہ یہ ضروری ہے. جی علقمہ بن وقاص لیسی نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو فرماتے ہوئے سنا, حضرت فاروق اعظم ممبر پر تشریف فرما ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سے سنا تھا, حضور ممبر اقدس پر جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ فی روایت لکل امرئ ما نوا فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ فی روایہ او امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. حضور غزالی زمان نے جو ہمیں اجازت عطا فرمائی آپ حضرات کے حکم کے مطابق میں سب کو پیش کرتا ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منہ نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ادارہ حاضر کو مزید کامیابی عطا فرمائے, کامرانی عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, دوام استقامت برکت عطا فرمائے, اس ادارہ کے جملہ متعلقین پر رحمت فرمائے, معلمین پر رحمت فرمائے, متعلمین پر رحمت فرمائے, حضرت علامہ ضیاءی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, حضرت علامہ نعیمی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, مزید دین متین کی مسلک برحق کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنا جماعت یہاں پہ موجود ہے, جماعت اہل سنت کے جتنے افراد یہاں پہ دست بدعا ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حاجات, سب کے حالات سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حسب حال فضل و کرم فرمائے, سب کی مشکلیں آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرمائے, حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے, پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, مسلک اہل سنت کو اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جملہ مدارس اہل سنت کو بالعموم اور جامعہ حاضر کو بالخصوص مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اسلام پر رکھے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, وقت موت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے, روز محشر اپنے محبوب کی زیارت شفاعت معیت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه وخير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين.